بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرح السنة للإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، اسپیاری کتاب کی شرح کے درس جاری ہے اور ہم پہنچے تھے پوائنٹ نمبر 19 پر. رات کے نشست میں اسی پوائنٹ سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، والایمان بعذاب القبر ومنکر ونکیر، اور عذاب قبر اور منکر و نکیر پر ایمان بھی ضروری ہے. فضلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، كذلك من عقیدۃ اہل سنۃ والجماعۃ الایمان بعذاب القبر ونعیم القبر. اسی طریقے سے اہل سنۃ والجماعت کے عقیدے میں سے، یعنی عقیدے کے اصول میں سے ایک اصول بھی ہے، الایمان بعذاب القبر، قبر کے عذاب پر ایمان، یعنی قبر کا عذاب ہوگا ہمارا یہ ایمان ہے. ونعیم القبر، اور قبر میں نعیم بھی ہوگا، جزا بھی ہوگی، ثواب بھی ہوگا. جیسا کہ عذاب ہے اسی طریقے سے جزا بھی ہے، نعیم بھی ہے، ثواب بھی ہے. فالمیت اما ان يعذب في قبره واما ان ينعم الى ان يبعث يوم القيامه. بس میت جو ہے مرنے والا، یا تو اپنی قبر میں اسے عذاب ملے گا، اور یا اسے اپنی قبر میں نعیم ملے گا. الى ان يبعث يوم القيامه، کب تک رہے گا یہ؟ جب تک کہ قیامت کے دن اسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جاتا. یبعث یعنی دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے. اچھا، والقبر، قبر ہے کیا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، هو منزلۃ بین الدنیا والآخرۃ، ایک منزلت ہے جو دنیا و آخرہ کے بیچ میں ہے. چند اہم باتیں شیخ صاحب بیان فرما رہے ہیں، طلاب علم کے لیے بہت فائدہ مند ہے. یہ ڈیفینیشن، تعریفات جو ہیں بہت ضروری ہیں. ہمارا کنسیپٹ قبر کے تعلق سے بعض اوقات چار پانچ لائنیں ہوتی ہیں جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں. شیخ صاحب نے ہمیں مختصر طریقے سے بڑی پیاری باتیں فرمائیں، برزخ کیا ہے، قبر کیا، آپ دیکھیں چند لفظوں میں، یعنی جو مبتدی طالب علم وہ بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے اور یاد کر سکتا ہے. قبر کیا ہے؟ وہ منزلۃ بین الدنیا والآخرہ، دیکھیں چار لفظ جملے میں تقریبا، سبحان اللہ. اچھا، ولذلك يسمى البرزخ، اس لیے قبر کو برزخ بھی کہا جاتا ہے. تو قبر میں تو ہمیشہ زمین کھودی جاتی ہے اور اسے انسان کو دفن کیا جاتا ہے، یہ عمومی طور پہ ہے. لیکن جسے دفن نہیں کیا جاتا وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ اس لیے اصل بات کیا ہے؟ البرزخ. اصل زندگی قبر کی نہیں ہے، اصل زندگی برزخ کی زندگی، قبر بھی اس میں سے ہے. اس لیے بعض کتابوں میں برزخ کا ذکر نہیں ملے گا آپ کو، قبر کے لفظ ملے، کیونکہ قرآن سنت میں حدیث میں خصوصی طور پر قبر کا ذکر آیا ہے. تو اس لیے علماء بھی قبر کا ذکر ہی کرتے ہیں، برزخ کا ذکر نہیں کرتے. مراد کیا اس سے؟ صرف قبر مراد نہیں ہے، کیا مراد ہے؟ برزخ مراد ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ولذلك يسمى البرزخ، اس لیے قبر کو برزخ بھی کہا جاتا ہے. لأن البرزخ هو الحاجز بين شيئين، کیونکہ برزخ جو ہے وہ ایک اور یا دیوار ہے دو چیزوں کے بیچ میں، فاصل ہے دو چیزوں کے بیچ میں. حاجز فاصل کو کہتے ہیں، اور کو کہتے ہیں، پردے کو کہتے ہیں، جو دو چیزوں کو الگ الگ کر دیتا ہے. یہ کون سی تعریف ہے برزخ کی؟ لغت کے اعتبار سے دو چیزوں کے بیچ میں جو بھی فاصل ہے اسے حاجز کہتے ہیں. ٹھیک، اب یہ کتاب کے کھلی ہوئی ہے، میرا ہاتھ حاجز ہے ان دونوں صفوں کے بیچ میں. کیوں؟ کیونکہ اس نے دونوں کو الگ الگ کر دیا ہے. تو حاجز ہر وہ چیز جو دو چیزوں کو الگ کر دے. قال تعالى اس کی دلیل قرآن مجید میں سے ارشاد باری تعالی ہے, مرج البحرین یلتقیان بینہم برزخ لا یبغیان. سورۃ الرحمن اتم 19 اور 20. شیخ صاحب فرماتے ہیں لا یبغی المالح علی العذب, سمندر کا پانی, آپ جانتے ہیں جتنے بھی پانی, جو بارش کا پانی, جو پہاڑوں سے جو برف نکلتی ہے اور وہ بھی پانی کی شکل اختیار کر کے پہاڑوں سے گزر کے کہاں جاتا ہے سارا پانی, یہ دریا یہ نہریں کہاں پہ جاتی ہیں, ان کہاں پہ ہوتا ہے, سمندر میں ہوتا ہے. سمندر کا پانی کھارا پانی ہے, نمکین پانی ہے, اور یہ پانی دریاؤں کا پانی میٹھا پانی ہے. جہاں پر دریا کا پانی گرتا ہے سمندر میں, اب ایک تیسرا پانی آ گیا بیچ میں, جس کی خصوصیت نہ اس میٹھے پانی والی ہے نہ ہی اس کھارے پانی والی ہے. سبحان اللہ. اور یہ حقیقت خود سائنسدانوں نے بھی دیکھی ہے کہ سمندر کا پانی ہے, یہاں پہ سمندر کا پانی, بیچ میں ایک حاجز ہے. مچھلیاں جو اس پانی میں رہتی ہیں, جو اس برزخ میں رہتی ہیں, وہ سیدھی جا رہی ہیں, اچانک مڑ جاتی ہیں, جیسے کہ دیوار ہے, ہے کچھ بھی نہیں, پانی پانی سے مل رہا ہے. اگر یہ غلطی سے مچھلی وہاں پر چلے گی تو اس کے لیے موت ہے. اچھا, سمندر کی پانی کی مچھلی ہے, وہ سیدھی چلی جاتی ہے اور اچانک مڑ جاتی ہے واپس, سیدھی پار نہیں کر سکتی, دوسرے پانی میں نہیں جا سکتی وہ, جیسے کہ کوئی دیوار, دیوار کچھ بھی نہیں ہے لیکن برزخ ہے, فاصل ہے. کیا فاصل ہے؟ یہ وہ پن جہاں پر یہ دونوں پانی مل رہے ہیں, اور اس پانی کے اندر نہ تو کھارے پانی کی خصوصیت ہو نہ میٹھے پانی کی خصوصیت ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا ہے, مرج البحرین یلتقیان, دونوں سمندر مل رہے ہیں, بینہم برزخ لا یبغیان, ایسا برزخ اور فاصل ہے جو دوسروں کو ملنے نہیں دیتا, الگ سے کر دیتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں لا یبغی المالح علی العذب, نہ تو کھارا پانی میٹھے پانی سے ملتا ہے, ولا یبغی العذب علی المالح, اور نہ جو میٹھے وہ کھارے پانی پر سے مل جاتے, غالب ہو جاتے ہیں. لأن اللہ جعل بینہما فاصلا, کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ دونوں کے بیچ میں ایک فاصل بنا دیا ہے. لا یختلط ھذا بھذا, جس کی وجہ سے یہ دونوں آپس میں خلط ملط نہیں ہو سکتے. فالبرزخ هو الفاصل بین شيء بین الشيئين, برزخ کیا ہے؟ وہ چیز ہے جو دو چیزوں کے بیچ میں ہو. اچھا, لأن الدور ثلاثة, کیونکہ دار جو ہے جس میں یہ انسان رہتا ہے تین قسم کی ہے, الدنیا ودار دار الدنیا ودار البرزخ ودار القرار. دنیا کی زندگی یہ ایک دار ہے, ایک رہنے کی جگہ ہے, گھر ہے. دوسرا ہے برزخ, جسے قبر بھی کہا جاتا ہے. اور تیسرا ہے دار القرار, ہمیشہ کی زندگی, ہمیشہ کا گھر. شرعاً برزخ کیا ہے؟ یہ وہ فاصل ہے, دنیا اور آخرت کے بیچ کے فاصل کو برزخ کہا جاتا ہے. تین چیزیں یاد رکھیں, ان تینوں جگہوں کے تعلق سے, جسم سے روح کا تعلق ان تینوں جگہوں پر کیسے ہوتا ہے, نمبر دو وقت, نمبر تین ان تینوں جگہوں کا اصل مقصد کیا ہے. دنیا, جسم اور روح سے انسان بنتا ہے, جسم غالب ہے روح دبی ہوئی ہے. دنیا میں, دنیا کی زندگی ہم دیکھتے ہیں مادی زندگی ہے, جسد غالب ہے روح پر, اس لیے عمل صالح کر کے ہم روح کو تقویت پہنچاتے ہیں تاکہ اس کا اثر جسم پہ ہو اور جسم بھی سدھر جائے. دار البرزخ اپوزٹ ہے, جسم تو پڑا ہے, روح غالب ہے جسم پہ, اس لیے جو بھی عذاب یا نعیم ہوتے ہوتا دونوں پہ, لیکن زیادہ اثر روح پہ ہوتا ہے. دنیا میں تکلیفیں جو بھی مصیبتیں ہوتی ہیں دونوں پہ, لیکن زیادہ تر جسم پہ ہوتا ہے. بخار جسم کو ہوتا, روح کو بخار نہیں ہوتا. درد تکلیف جسم کو ہوتی, روح کو نہیں ہوتی, لیکن روح کو بھی اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تیسری دار و قرار, دونوں پاورفل ہیں, برابر ہیں. سبحان اللہ, جنت کا نعیم ہے تو دونوں کے لیے, روح کے لیے جسم کے لیے برابر ہے. اور نعوذ باللہ جہنم کا عذاب دونوں کے لیے ہے، وہ بھی برابر ہے. وقت دوسرا پوائنٹ، زندگی دنیا میں انسان کتنا دیر رہتا ہے؟ دسوں سال، سینکڑوں نہیں کہہ سکتے، سینکڑوں سے مراد 100-200 سے پھر اوپر، سینکڑوں کہتے ہیں نا اسے، یعنی 100 سال ہے، پھر دوسرا 100، پھر سینکڑوں ہو سکتے ہیں. ہاں تو اس لیے ہم کیا کہیں گے؟ دسوں کہیں گے نا. اگر 120 بھی ہے تب بھی دسوں ہی ہوگا نا میرا خیال ہے. چلے دنیا میں 200 سال ہم رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ریکارڈڈ کتنا؟ نہیں ریکارڈڈ 120 سے 150، اس سے زیادہ کبھی سنا ہے؟ نہیں سنا. چلو 150 ہی لے لو، ختم. ختم کس کا؟ کتنا؟ نہیں ہم اپنی دور کی بات کر رہے ہیں، وہ پچھلے زمانے کی بات نہ کہ 1000 سال پچاس. کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ عمر کم ہوتی گئی ہے، اگر آپ اس وقت کو بھی لے لیں کتنا، 1000 سال، 2000 سال. اچھا دوسرا ہے برزخ کی زندگی، ہزاروں نہیں، یہاں پہ سینکڑوں کہیں گے نہیں، ہزاروں سال. کیونکہ یوم اول سے لے کے تا قیامت جتنے بھی لوگ موجود ہیں دار برزخ میں، برزخ میں ہی ہے. اب جس کو 1000 سال ہو گئے وہی برزخ میں ہے، جس کو 5000 تھے وہ بھی برزخ میں ہے، ابھی جو مر چکا ہے 5000 سال پہلے، جس کو 10000 سال ہو گئے وہ بھی برزخ میں زندہ ہے. اس کا وقت دنیا کے وقت سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ اور برزخ میں کیونکہ یہ فاصل ہے، جیسے ابھی میں بتاؤں گا، دونوں کے بیچ میں، دنیا اور آخرت کے بیچ میں، دنیا کی زندگی مختصر سی ہے، 150 سے زیادہ نہیں، بلکہ اب اور بھی کم ہوتی جا رہی ہے. آخرت زندگی ہمیشہ کی ہے، برزخ کی بیچ میں ہزاروں سال انتظار گاہ، ہزاروں سال. لیکن انتظار گاہ دیکھیں، ہزاروں سال، دسوں سال نہیں ہے، سینکڑوں سال نہیں ہے، سبحان اللہ. اچھا جو ہم کرتے ہیں دنیا میں، اس انتظار گاہ میں، برزخ میں، اس کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس کا اثر ہوتا ہے. 150 سال زندگی کے لیے ہزاروں سال زندگی کو گوا دینا عقل مندی ہے؟ سبحان اللہ. اچھا دار القرار، قرار کیوں کہتے ہیں؟ بس اسے، اب اس کے بعد اور کوئی جگہ نہیں ہے، ادھر ہی قرار ملے گا، دار القرار. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، ہمیشہ کی زندگی. اچھا اصل مقصد کیا ہے؟ دار الدنیا کیا ہے؟ دار العمل ہے. برزخ دار الانتظار، انتظار گاہ ہے. یعنی جو دنیا میں کیا ہے اب وہ انتظار کریں گے، اور اس کا اثر جو ہوگا وہ اس انتظار گاہ میں ہوگا. اور آخرت دار الجزاء، جزاء. اچھا کیا تو اچھی جزاء، برا کیا تو اس کے مطابق جزاء. واضح ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں هذه الدور التي يمر بها العباد، یہ تین دور ہیں، گھر ہیں جس میں لوگ گزر کے جاتے ہیں. دار الدنیا محل العمل، دار الدنیا میں کیا ہے؟ عمل کی جگہ ہے. ودار البرزخ وهي محل الانتظار، انتظار گاہ ہے برزخ. ودار القرار هي دار الجزاء، واضح دار الجزاء ہے. والله جل وعلا يقول حتى زرتم المقابر، سورة تكاثر آية نمبر 2، فدل على أن المقابر، على أن المقابر ليس محل إقامة، بل الإنسان فيها مثل الزائر الذي يزور ويرتحل. سورة التكاثر میں اللہ تعالیٰ نے قبر اور برزخ کے تعلق سے کیا فرمایا؟ الهاكم التكاثر حتى زرتم کیا؟ المقابر، مقابر. زرتم کسے کہتے ہیں زیارہ؟ وقتی طور پر وزٹ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں نا زیارہ. زیارہ میں ہمیشہ تو نہیں رہتا نا آپ، کبھی بھی آپ مزید، آپ مریض کی زیارت یا عیادت کے لیے جاتے ہیں، بس ہسپتال میں گھر والا تھا ادھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر نہیں، آپ تھوڑی دیر وزٹ، پھر آپ سو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. حتی زرتم المقابر، جسے سب فرماتے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو مقابر ہیں، قبریں جو ہیں، وہ محل اقامت نہیں ہے انسان کے لیے، وہاں پر انسان مقیم نہیں ہوتا، بلکہ ایک وزیٹر کی طرح وزٹ کرتا ہے، اس کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے. جعل المکث فی المقابر زیارتن، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ قبر میں رہنا زیارت ہے، وقتی طور پر رہنا ہے. لأنه يقيم فيها ثم يرتحل، کیونکہ اس میں وہ رہتا ہے پھر اس کے بعد اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. لكن في فترة وجوده في القبر. عشان قبر ما هوتا كيا هي دكتة. أول ما يوضع في القبر ويسوى عليه التراب وينصرف الناس عنه. جب يبند مر جاتا هي اور اسے قبر میں دفن کر لیا جاتا ہے اور مٹی بھی اس میں ڈال دی جاتی ہے اور لوگ اسے چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں. میرے سب کے ساتھ ہونا ہے. ابھی ہم دوسروں کو دفن کر رہے ہیں, کل ہماری باری بھی آنی ہے, واللہ ہی آئے گی, کوئی بچ نہیں سکتا اسے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کف بالموت واحدہ, موت ہی کافی بعض کے لیے. جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, دوسروں کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے اپنے ساتھیوں میں سے, رشتہ داروں میں سے, دوستوں میں سے, پیاروں میں سے کتنے جدا ہو گئے ہیں. جب دفن کر کے مٹی ڈال کے جا رہے ہوں گے, وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ, تو قدموں کی چلنے کی آواز, آہٹ جو ہوتی ہے, یہ مردہ سنتا ہے. سبحان اللہ, کیا سبق ہے؟ حسرت. کل میں چلنے والا تھا, آج میں سننے والا ہوں, وہ جا رہے ہیں. دوسرا فائدہ کیا ہے کہ مردہ صرف وہ سنتا ہے جس کو سننے کی اجازت ہے. وہ بات بھی تو کر رہے ہیں نا, نہیں کر رہے, وہ سن رہا ہے. حدیث میں کیا ہے, یسمع اقوالہم, سبحان اللہ, قرع لعالهم, صرف قدموں کی آہٹ. بعض لوگ کہتے کیسے ممکن ہے, جو سنتے سب سنتے, دنیا میں برزخ اور آخرت میں قیاس نہیں کیا جاتا, دنیا اور آخرت کا آپس میں قیاس نہیں کیا جاتا. دنیا میں ہم جو سنتے ہیں, قول بھی سنتے ہیں, یہ ٹک ٹک بھی سن رہے ہیں, ورنہ ایسی چیز میں دنیا میں بھی ہم نہیں سن سکتے. الٹرا ساؤنڈ سن سکتے ہیں, ساؤنڈ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کو ساؤنڈ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, سنتے ہیں, یہ وہ ساؤنڈ ہے جو نہیں سنائی دیتی. لیکن اگر ہم اس مثال کو لیں, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جو کچھ سنانا چاہے, جو نہ سنانا چاہے, کیا کہتے ہیں وہ نہیں سنتے, کوئی مردہ نہیں سنتا, لیکن قدموں کے چلنے کی آہٹ ہر بندہ سنتا ہے, کافر بھی سنتا ہے, مومن بھی سنتا ہے, سب سنتے ہیں. اچھا, بسم من یشاء اللہ ومن تبسم من فی القبور, بارک اللہ فیک. یاتین ملکان, اچھا یہ ہو گیا ہے, سن لیا کہ بیٹھ گیا قبر میں. یاتیہ ملکان فی القبر فیجلسانہ, دیکھنی ہمارے ساتھ کیا ہے. یعنی آپ یہ تصور کریں کہ یہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے, چھوڑ دیں دنیا کو, دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دیں, مر گئے ہیں, قبر میں ہمیں دفن کیا گیا ہے, مٹی ڈال کے ہمارے منہ کے اوپر لوگ جا رہے ہیں. سب سے پہلے ہم نے سنا قدموں کی آہٹ, چلنے کی آواز, وہ چلے گئے ہیں. دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا دیتے ہیں قبر میں. وتعاد روحه في جسده, اس کی روح واپس کر دی جاتی ہے. ويحيى حياة برزخية, برزخ زندگی اس کی شروع ہو جاتی ہے. وليست مثل الحياة التي في الدنيا, یہ برزخ زندگی دنیا کی زندگی جیسی نہیں ہے. فيسألانه, یہ فرشتے, دونوں فرشتے سوال کرتے ہیں, من ربك وما دينك ومن نبيك, تیسرا سوال, ومن نبيك, شاباش. فإذا أجاب عن هذه الأسئلة بجواب صحيح النجا, سوال ایک ہے, جواب دو قسم کے ہیں, یا صحیح جواب ہوگا یا غلط جواب. ہمیشہ یہ ہوتا ہے نا ٹیسٹ میں, امتحان میں کیا ہوتا ہے, سوال ایک ہی ہوتے ہیں, جواب دینے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, صحیح جواب تو کامیابی, غلط جواب تو ناکامی. سب سے بڑا ٹیسٹ ہو رہا ہے, قبر میں بھی ٹیسٹ ہے, دنیا میں ساری زندگی میں امتحان ہی امتحان تھا, اب قبر میں بھی یہی امتحان ہے, آخرت میں اس سے بڑھ کر امتحان ہے. جنت مفت ملتی ہے کیا؟ ریوارڈ دیا جاتا ہے نا پاس ہونے والے کو, نہیں. اور جنت سے بڑھ کر کوئی نعیم نہیں ہے واللہ, اس لیے اس کے لیے دنیا میں بھی امتحان ہے, برزخ میں امتحان, آخرت میں امتحان. صحیح جواب ہوگا, شیخ صاحب فرماتے ہیں, نجا ویسعد سعادة لا شقاء بعدها, صحیح جواب دینے والا بچ گیا, بچ جاتا ہے, اور ایسی خوشبختی اور ایسی خوشی اسے ملتی جس کے بعد کوئی بدبختی یا کوئی تکلیف یا غمی ہوگی نہیں. ابھی ہم قبر کی بات کر رہے ہیں, آگے کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ خوشی کہاں ملے گی اسے؟ قبر کے اندر. اچھا, نمبر ایک, یہ خوشی, اس خوشی کے ساتھ, خوشی محسوس چیز نہیں ہے نا, ہم خوشی فیل کرتے ہیں نا. اب دیکھیں محسوس چیزیں چند دیکھنے, کیا ہوگا اس کے ساتھ قبر میں؟ وَيُوَسِّعُ لَهُ فِي قَبْرِهِ, قبر کشادہ ہو جائے گی. کتنا کشادہ ہوگی؟ مد بصرہی, جہاں تو اس کی نگاہ جاتی ہے, طولاً وعرضاً, جہاں تک نگاہ جا رہی ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اس کی جگہ ہے برزخ, جہاں پر وہ رہے گا. دنیا میں کتنی بڑے محل میں رہ سکتے ہیں؟ سب سے بڑا محل دنیا میں کتنا بڑا ہوگا؟ کیونکہ فلاں بادشاہ کے 120 کمرے ہیں, پتہ نہیں, ایک اس کے محل کے 120 کمرے, 150 کمرے, 200 کمرے, رہتا ہے کمرے میں, وہ ٹھیک ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑا محل وہ دیکھ تو سکتا ہے نا, کہاں تک ہے, حد تو ہے کہ نہیں اس کی؟ الگ بات ہو ایک کمرے میں 10x10 ہو, جتنا بھی بڑا کمرہ ہو, یا 50x60 کا بنا لے, اس کی مرضی ہے, لیکن اس کو حد تو ہے نا, محدود تو ہے نا. اس کے بعد کسی اور گھر بھی تو دیکھتا ہے نا, وہ برزخ میں صرف اپنا گھر ہی دیکھ رہا ہے بس, کسی اور کا نہیں ہے. کتنا ہے جانتے مد البصر, کیا کہنا چاہتے, یعنی جہاں تک اس کی نگاہ جا رہی ہے, نگاہ ختم ہوئے گھر ہی ختم ہوا. سبحان اللہ, یہ کہاں پہ مل رہا ہے؟ اچھا, قبر میں. سنیں, ویفتح له باب الى الجنه, اس سے بڑھ کر نعیم دیکھیں آپ. دیکھیں کشادگی, ہمیشہ ہم کشادگی کی بات کرتے ہیں نا, بڑے کمرے نے کیوں پسند کرتے ہیں؟ کشادہ ہوتے ہیں, کشادہ گھروں میں سینے بھی کشادہ ہو جاتے ہیں. نہیں, انسان کا مزاج, انسان کا رہن سہن, انسان کا کھانا پینا, انسان کا خوشی کے لیے گھر کھلا ہونا چاہیے. نہیں, کیوں بڑے گھر کی تلاش ہوتی ہے؟ خوشی کے لیے, غمی کے لیے؟ خوشی کے لیے. اب اس سے بڑھ کر گھر کوئی ہوگا کہیں پر بھی؟ مد البصر. اس سے بڑھ کر نعیم دیکھ, یفتح له باب الى الجنہ, ایک کھڑکی کھول دی جائے گی جنت کی طرف. جنت کہاں ہے؟ زمین میں دفن کیا ہے, اور جنت کی کھڑکی کھول دی. کھڑکی کیوں کھول دی گئی جنت کی؟ شیخ فرماتے ہیں, ویاتیہ من روحها وطیبها, جنت کی ہوا اور جنت کی خوشبو اس قبر کے اندر. نعیم دیکھیں کس کی طرف سے؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی طرف سے. اچھا, اور بھی چیز باقی ہے. ویؤمر له بفراش من الجنہ, بستر کہاں سے آئے گا؟ دنیا والا تو کپڑے بھی اتار دیے نا دنیا والوں نے, بستر کہاں سے آئے گا؟ دنیا والے کچھ نہیں چھوڑتے. اب وہاں پر اللہ تعالیٰ کو حکم ہوگا, ان افرش لہ من الجنہ, اب اس میرے بندے کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو. اب جنت سے خاص بچھونا آئے گا, اور قبر کے اندر بچھونے کو ڈال, برزخ میں وہ بچھونا ڈال دیا جائے گا. اب کیسا؟ اللہ اعلم. لیکن جنت کا ہے, دنیا کا سب سے بڑا, مہنگا اور سب سے عظیم. اب تو میں نے دیکھا کہ بعض ایسے بستر آئے ہیں جو پانی والے ہیں, کیا کہتے ہیں اسے, واٹر بیڈ کہتے ہیں, نہیں کچھ اور بھی نام ہے اس کا, واٹر بیڈ تو ہم بچہ بھی کہہ سکتے, پتہ نہیں, عجیب و غریب سے کچھ ہوا والے آ گئے. سب سے مہنگا بھی دیکھ لیں آپ, جہاں تک آپ کی رسائی جاتی ہے, واللہ برزخ میں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا, اس سے اعلیٰ ہوگا. کیوں؟ کہاں سے ہے جنت؟ بارے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ہے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, واللہ انسان کا گمان تک نہیں جا سکتا, سوچ نہیں جا سکتی. بستر بھی آ گیا جنت میں سے. اور ایک روایت میں ہے کہ وہ نور رہو فیہا, نور اس میں ہو جائے گا, ظلمت ختم ہو جائے گی. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, ولا یزال فی نعیم فی قبره, ہمیشہ اپنے اس نعیم میں رہے گا اپنے قبر میں. وهذا امر غیبی لا نعلمه, یہ ساری باتیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں, امر غیبی ہیں, ہم نہیں جانتے. فلو فتحنا القبر ما وجدنا من ذلك شيئا, اگر قبر کھول بھی لیتے تو کیا نظر آتا ہے؟ کہ قبر جا رہی ہے, بدل بصر جا رہی ہے, اور بستر بھی ہے جنت کی, کھڑکی بھی جنت کی کھلی ہوئی ہے, اور یہ سارے خوشبو بھی ہے, سب نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا ہمیں. کیوں؟ اس کا تعلق غیب سے, غیب سے ہے. اور غیب کی جب تک ہمیں خبر نہیں ملتی قرآن اور سنت سے, تب تک ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. لأنه في عالم ونحن في عالم آخر, کیونکہ وہ ایک جان میں ہم دوسرے جان میں ہیں. اچھا یہ کس کا تھا؟ مومن کے لیے جواب دیا, امتحان ہوا, جواب دیا, کامیاب ہوا. اچھا وأما المنافق والمرتاب, منافق والمرتاب شک کچھ کرنے والا, وہ بھی جواب دے گا. فإنه يقول إذا قيل له من ربك قال لا أدري, من نبيك قال لا أدري, ما دينك قال لا أدري, إن لله وإنا إليه راجعون. والله سب سے بڑی مصیبت ہے, تین بنیادی سوال, اصولی سوال پوچھے جا رہے ہیں اور یہ شخص کہتا ہے لا أدري لا أدري لا أدري, میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے, میں نہیں جانتا میرا دین کیا ہے, میں نہیں جانتا میرا نبی کون ہے. اس سے بڑھ کر کی مصیبت ہے؟ اچھا شیخ صاحب فرماتے ہیں حتی وان کان فی الدنیا, ذرا غور سے سنیں, حتی وان کان فی الدنیا متعلما ويحفظ المتون والشروح. یہ جواب نہ دینے والا شخص جس کو جواب نہیں ہے, جو یہ کہ لا ادری جو کہہ رہا ہے, اگرچہ دنیا میں تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو, متعلم کیوں نہ ہو, اور متون اور شروح کتابوں کی حفظ نہ کر چکا ہو, حافظ ہے سب کا, اس کا اصول ثلاثہ سب پڑھ چکا ہے. یہ اصول ثلاثہ ہے کہ نہیں؟ تین سوال, یہ اصول ثلاثہ ہے جو عقیدے کی بنیادوں میں سے ہم سمجھتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر طالب علم کو, عوام الناس تک اس پیغام کو پہنچائیں اور پڑھائیں اصول ثلاثہ ان کو. یہ واللہ یہ وہ تین سوال جو قبر میں پوچھے جائیں گے, من ربک, ما دینک, من نبیک, اصول ثلاثہ ہے. وحفظ اللغہ, اگرچہ اسے یہ سارے متون یاد بھی ہوں, جو ٹیکسٹ ہے اسے یاد ہے, اصول ثلاثہ کا. علماء کے شرح بھی یاد ہے, علماء کی باتیں بھی یاد ہیں, وہ حفظ بھی کر چکا ہے. تو یہ جواب نہ دینے والا ان میں سے بھی ہو سکتا ہے, ذرا غور سے سنیں, وجہ کیا بتاتا ہوں میں, اگر شخص بتائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ وحفظ اللغہ, اور لغت کا بھی حافظ ہے, عربی اسے کمال کی آتی ہے, حافظ ہے لغت کا. نمبر تین, وہو خطیب مصلح, یعنی فصاحت اور بلاغت والا بہترین خطیب بھی ہو سکتا ہے. نمبر چار, ومتحدث مفوہ, اور جب بات کرتا ہے تو بہترین طریقے سے بات کو پریزنٹ کرتا ہے, مفوہ, جس کے انداز بیان میں چاشنی ہوتی ہے, جس کے لوگ بات سننا پسند کرتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اذا كان ليس عنده ایمان, لیکن اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے, بنیادی چیز کا فقدان یاد رکھیں, ایمان نہیں ہے, فانه يتلعثم في القبر ويعجز عن الجواب. کیوں کہا لا ادری؟ یہ وجہ ہے, ایمان نہیں ہے. جب ایمان نہیں ہے یعنی صرف, آگے تفصیل آئے گی, صرف سنا ہے, سمجھا نہیں ہے, عمل نہیں کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے صحیح طریقے سے, دین اسلام کو صحیح نہیں سمجھا ہے, اسلام میں کہتا میں مسلمان بھی ہوں اور اسلام کے بنیاد اصول کے خلاف قول فعلا مخالفت بھی کرتا ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلو کر کے یا تو ربوبیت کا درجہ دے دیتا ہے یا تقصیر کر کے نعوذ باللہ بدعات و خرافات میں ڈوبا رہتا ہے. کیا سمجھا اس نے؟ فإنه يتلعثم في القبر, قبر میں زبان تھر تھر آ جائے گی, ويعجز عن الجواب, جواب سے عاجز ہو جائے گا, عندما يسأل عن هذه المسائل يتلجلج, جب یہ سوال کیا جائیں گے تو تردد کا شکار, تردد کا شکار ہو جائے گا, اور وضاحت سے کوئی بات نہیں, جواب نہیں دے پائے گا, اسے پتہ نہیں کیا میں کہوں. ويقول ها ها لا ادري, سبحان الله, ہائے ہائے میں نہیں جانتا. یہ ہائے ہائے کیوں کر رہا ہے انسان؟ کب کرتا ہے؟ ہاں جب کسی بھول جاتا ہے نا, یا کوئی چیز آپ کو آتی ہے پھر اچانک آپ, خاص میں جب ہم امتحان کے لیے جاتے ہیں اور امتحان ہوتا ہے, ہم امتحان دے رہے ہوتے ہیں, اچھا دیکھیں اچھا یوں سر پکڑتے ہیں, بعض لوگ یوں سر پکڑتے ہیں, پکڑتے ہیں کہ نہیں پکڑتے؟ اب ہاتھ زور سے نہیں نکلتا نا, ہاں وہ دل میں ہاں ہے کہہ رہا ہوتا ہے, کیوں کہتے ہیں یار ابھی ابھی میں نے پڑھا تھا بس نکل گیا دماغ سے, اور بیٹھا رہتا پریشانی میں حسرت میں، کاش کہ بس کہیں سے کوئی ابتدا ایک لفظ پہلے سے مل جائے یا کوئی کچھ نہیں. ہاں ہاں لا ادری سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، میں نے بعض لوگوں کو کچھ، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تھا، میں نے بھی ویسے کہہ دیا. ارے سنے ذرا کس کے بارے میں، من ربک، لوگ کچھ کہتے تھے میں نے بھی کہہ دیا، اپنے رب کے تعلق سے لوگوں کی باتوں میں آ گیا اور جو لوگوں نے کہا سن لیا. جو اللہ تعالیٰ خود فرمائے اپنے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اپنے رب کے بارے میں، وہ نہیں جانتا. کتنی بڑی مصیبت ہے. یہ کب کہہ رہا ہے؟ قبر میں. میں آج کی بات کہہ رہا ہوں، قبر میں جانے سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت. واللہ آج اتنے لوگ اس وقت موجود ہیں کہ نہیں، بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اپنے رب کے بارے میں سے معرفت نہیں جانتے، اور لوگوں کی باتوں میں آ کے قرآن سے مخالفت واضح طور پہ کر رہے کہ نہیں کر رہے. شیخ صالح الاشرح حفظہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کہتے جب جب قبر میں منافق و مرتاب یہ کہے گا ہا ہا لا ادری سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، اس سے یہ فائدہ نکلتا ہے کہ عقیدے کے مسائل دلیل کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں. دلیل کے ساتھ، دلیل کو لازم، تقلید جائز نہیں ہے. تقلید کیا؟ بغیر دلیل کے قول کو لے لیا. یہ کیوں مرتاب ہے؟ کیوں شکور شبہات کا شکار ہوا؟ اسے دلیل نہیں آتی. لوگوں کی باتوں میں دلیل ہوتی ہے یا قرآن سنت میں دلیل ہوتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ آج جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے ذات کے تعلق سے بہت بڑی غلطیاں کر رہے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کر دیتا ہے، کہتا اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر نہیں ہے کیونکہ مخلوق بھی سمیع اور بصیر ہے، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کر سکتا کیونکہ مخلوق محبت کرتی ہے، تشبیہ لازم آتی ہے، اللہ تعالیٰ تشبیہ سے پاک ہے اس لیے اللہ تعالیٰ محبت بھی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا کوئی ہاتھ نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی آنکھ نہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ پگڑی وغیرہ داڑھی مارا مت دیکھیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمائے جو یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمائے جو یہ کہہ رہا ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں، لوگوں نے بات کی ہے بغیر دلیل کے. جس نے بھی اس بات کو مان لیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہا ہا لا ادری. اور جس نے بھی دلیل کے ساتھ قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان مسائل کو سمجھا ہے، تو وہ جواب بھی اس دلیل کی بنیاد پر ہی دے گا. سبحان اللہ. تو ان مسائل کو جاننا لازمی ہے کہ نہیں؟ دلیل کے ساتھ لازمی ہے. اچھا ناکام ہو گیا جواب میں، جواب دے نہیں سکا. فیفتح له باب الى النار، دروازہ کھول دے جائے گا جہنم کی طرف، اور بو اور جو حرارت و گرمی جہنم کی اسے قبر میں اس وقت برزخ میں ملتی رہے گی. ویضیق علیہ قبرہ حتی تختلف اضلاعہ، اور اسے قبر کو تنگ کر دیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی پسلیں آپس میں یوں مل جائیں گی. تختلف الاضلاع، یہ پسلیاں یوں، اتنی زیادہ تنگی. نسأل اللہ السلامہ والعافیہ. ويأتيه من سمومها وحرها، اور جہنم کی گرم ہوائیں اور گرمی اسے پہنچتی رہے گی قبر میں، برزخ میں. ويفرش له فراش من النار، اور اس کے لیے جو بچھونا، جو بستر ہے کہاں سے آئے گا؟ آگ کا ہوگا جو جہنم سے آئے گا. ان لله وان الیہ راجعون. لمبی حدیث ہے اور بڑی پیاری حدیث ہے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، شیخ صاحب المختصر بیان فرمایا، اس میں سے جو شاہد ہے صرف اس کا ذکر کیا ہے. ابو داؤد حدیث نمبر 4753، اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا، حدیث براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی معروف مشہور حدیث ہے، قبر اور عذاب قبر کے تعلق سے اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو اس حدیث اور اس کی شرح کو پڑھ لے تو انشاءاللہ تفصیلی جو کہ روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جو روح جسم سے نکلتی ہے موت کے وقت، روح کہاں جاتی ہے، آسمان کی طرف جاتی ہے، زمین پہ واپس آتی ہے، کیوں آتی ہے، پھر کس وقت آتی ہے، پھر قبر میں کیا ہوتا ہے، یہ پوری تفصیل ایک ہی حدیث میں ہے. عظیم حدیث ہے, تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس حدیث کو ایک دفعہ پڑھ لیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں فعذاب القبر او نعیم ثابتان فی الکتاب والسنہ, قبر کا عذاب اور نعیم ثابت ہے کتاب اور سنت میں, دلیل کے طور پر مثال کے طور ایک دلیل شیخ صاحب یہاں بیان فرما رہے ہیں. قال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تعوذ باللہ من اربع, چار چیز اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو, من عذاب جہنم, جہنم کے عذاب سے. جہنم کا عذاب حقیقی ہے کہ نہیں؟ حقیقی ہے. نمبر دو, ومن عذاب القبر, اور قبر کے عذاب سے. حقیقی ہے کہ نہیں؟ حقیقی ہے. ومن فتنة المحیا والممات, اور زندگی اور موت, جینے مرنے کے فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. ومن فتنة المسیح الدجال, اور مسیح الدجال فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. متفق علیہ حدیث ہے, بخاری مسلم کی روایت ہے. اس میں اب یہ چیز دیکھیں, بعض لوگوں نے دجال کا انکار کیا ہے, بعض لوگوں نے قبر کے عذاب کا انکار کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث چار چیزوں کو جوڑ دیا ہے, جو وہ ہیں, دو وہ ہیں جو حقیقتاً انسان یقیناً مان لیتا ہے, دو وہ ہیں جس پر بعض لوگ شک کرتے ہیں. حدیث ایک ہی ہے, متفق علیہ حدیث ہے, کوئی اس میں ضعف کی بات بھی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ, عذاب جہنم ہے حقیقی ہے, تو عذاب القبر بھی حقیقی ہے. دنیا جینے مرنے کا فتنہ اگر حقیقی ہے, تو پھر دجال کا فتنہ بھی حقیقی ہے. سبحان اللہ. وکانا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من عذاب القبر, شاہد یہ ہے کہ عذاب قبر سے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے تھے اپنے رب سے. تو یہ کب پڑھتے ہیں؟ مثلاً تشہد میں درود کے بعد. بارک اللہ فیک. یہ دلیل سنت میں سے ہے, متفق علیہ حدیث ہے. قرآن میں سے دلیل شیخ صاحب فرماتے ہیں, وفی القرآن اشارات الى عذاب القبر, واضح دلیل لیکن اشارے ہیں قرآن مجید میں عذاب قبر کے طرف. قال تعالی, ارشاد باری تعالی ہے, ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون, سورة سجدہ آیت نمبر 21. قالوا, شیخ صاحب فرماتے ہیں, قالوا هذا عذاب القبر, اور ہم ضرور انہیں چکھائیں گے عذاب ادنا سے, جو کم عذاب ہے, دون عذاب اکبر, بڑے عذاب سے بعید, یعنی بڑا عذاب بعد میں ہے, اس سے اگر بچنے بڑے عذاب سے تو چھوٹے عذاب سے عبرت حاصل کر لو. چھوٹے عذاب کیوں ہے؟ عبرت کے لیے ہے, تاکہ سنبھل جاؤ, سدھر جاؤ, توبہ کر لو, رجوع کرو, لعلہم یرجعون. اصل یہ مقصد ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب, واللہ عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا, ہم خود اپنی نافرمانیوں سے عذاب مستحق ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمانا چاہتے ہیں. واللہ ارحم الراحمین, رب اللہ سبحانہ و تعالی واللہ اپنی ماؤں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے. بدبختی دیکھیں اس انسان کی, جو ذات سگی ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والی ہے, اسے کیا عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے, غضب کا مستحق ہو جاتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت ہے؟ لوگ کہتے ہیں یار بے روزگاری ہے مصیبت ہے, اولاد نہیں ہے مصیبت ہے, تکلیف ہے, مرض ہے, فلاں مصیبت, اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت ہے؟ مال بھی ہے, دولت بھی ہے, اولاد بھی ہے, سب کچھ ہے دنیا کا, لیکن اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ہے ساتھ. واللہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, قالوا, اس عذاب سے مراد, عذاب الادنى سے مراد عذاب القبر ہے. بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے, بعض علماء نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد عذاب القبر ہے. وقیل, یہ بھی کہا گیا, عذاب الدنیا, جو دنیا میں عذاب مصیبتوں کی شکل میں ملتا ہے, اس آیت کریمہ سے یہ مراد ہے. اور صحیح بات کیا ہے؟ دونوں مراد ہیں. وفی قولی تعالی, دوسری دلیل, فی فرعون وقومہ, فرعون اور اس کی قوم کے تعلق سے ارشاد باری تعالی ہے, النار یعرضون علیہ غدوا وعشیہ, غدوا وعشیہ, ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. سورة غافر آية نمبر 46. النار جهنم يعرضون, پیش کیا جاتا ہے ان کو, کس کو؟ فرعون اور اس کے قوم کو. يعرضون عليها, کب؟ غدوا وعشيا, صبح اور شام. ويوم تقوم الساعة, يعني کہاں پیش کیا جا رہا ہے؟ اب يوم تقوم الساعة بعد میں ہے نا, تو اس وقت کی بات, یہ کہاں پیش کیا جا رہا ہے؟ یہ قبر ہے. ويوم تقوم الساعة جب قيامة قائم هوجي أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أبني شديد العذاب من داخل كرو بهذا بي عذاب هي إس وقت بي عذاب هي والله برزخ ما بي عذاب هي والله لكن إس بركر عذاب أبي منتظر هي شيء صفرات يعرضون عليها غدوا وعشية هذا في القبر هي قبر مه لما ماتوا صاروا يعرضون على النار غدوا وعشيا جب مر گئے تو ان کو جہنم پیش کر دیا جاتا ہے کہاں پہ برزخ میں قبر میں غرق ہو گیا تھا نا برزخ میں ہے نا برزخ میں واللہ اس وقت فرعون اور اس کا لشکر اس کے قوم جس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ وہ جہنم کے عذاب اس وقت میں بھی ہے صبح شام ان کو آگ پر پیش کر دیا جاتا ہے فَإِذَا قَامَتِ الْقِيَامَةِ يُقَالُ أَدْخِلُ آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ قیامت قائم ہوگی تو اب کہا جائے گا کہ انہیں شدید ترین عذاب میں داخل کر دو وقال تعالی ارشاد باری تعالی ہے تیسری دلیل قرآن مجید میں سے جو اشارات ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى سورة طه نمبر 124 قالوا شیخ صاحب فرماتے ہیں بان فصل نے یہ فرمایا مَعِيشَةً ضَنْكًا فِي الْقَبْرِ تنگ معیشت قبر کے اندر والعیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کی پناہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وہ موڑا ہے واللہ اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن سے اندھا اس کا حشر کیا جائے گا بعض فصل یہ بھی فرمائے کہ دنیا میں تنگی دنیا میں بھی ہوتی ہے نافرمانوں کو بعض نافرمانوں کو اور برزخ میں بھی تنگی ہے سبحان اللہ آخرت میں اس سے زیادہ تنگی ہے یہ نافرمانی کی سزا ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں فالأدلة على عذاب القبر متواترة اہم بات ہونے والی ہے ذرا غور سے سنیں اب ایک جو کچھ ہو چکا دلائل قرآن مجید میں اشارات ہیں اشارات سے مراد قبر کا لفظ نہیں ہے عذاب قبر کا لفظ نہیں ہے لیکن اشارات ہیں ان اشارات کو سلف نے سمجھا ہے مفسرین نے سمجھا ہے علماء نے سمجھا ہے اور انہوں نے بیان کیا ہے اور ہم نے قرآن مجید ان اشارات کو دلیل کے طور پہ پیش کیا کیونکہ مفسرین نے سلف نے ان آیات کریمہ سے یہی سمجھا ہے کہ عذاب القبر اس سے مراد ہے واضح ہے اچھا اس لیے شیخ صاحب ترتیب کیا ہوتی ہے پہلے قرآن پھر سنت کی دلیل ہوتی ہے نا شیخ صاحب نے یہاں پہ ترتیب الٹا کیوں کر دیا پہلے متفق علیہ حدیث ہے پھر آیات ہے کی وجہ کیونکہ واضح دلیل سنت میں آ گئی ہے عذاب القبر عذاب قبر کے فتنے سے پناہ ٹھیک ہے نا واضح متفق علیہ حدیث ہے اسے طالب علم کو جی جب اگر کسی مسئلے میں اس نے کوئی بحث کرنی ہے کوئی دلیل پیش کرنی ہے تو ترتیب کو یاد رکھ لیں اگر آیت پہلے بیان کر دیتے حدیث بعد میں ہے اس مسئلے میں خصوصی طور پر اور مخالفین انکار کر دیتے ہیں تو آپ کو پہلے یعنی سٹیپ میں ہی آپ کو کمزور کر دیا جائے گا ابھی تو دلیل باقی ہے متفق علیہ حدیث آپ کسی آیت میں پکڑ کے کہیں گے یہ تو دلیل نہیں ہے کہاں پہ آپ کہیں گے قرآن سنت کہاں ہے سنت میں تو دلیل نہیں ہے قرآن میں تو دلیل نہیں ہے کہاں ہے آیت میں یہ تو عالم کا قول ہے فلان کا قول ہے تو گھمانے کی کوشش کریں گے بدعت کا ہی طریقہ ہوتا ہے تو شیخ صاحب ایک قوی طریقہ بیان فرما رہے ہیں طالب علم کو چاہیے جو آپ کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے نا اس کو استعمال کرتے ہیں نا سب سے پہلے بڑے ہتھیار کو چھپا کے رکھا ہے چھوٹا ہتھیار استعمال کر رہے ہیں تو ہلاکت کا اندیشہ ہے کہ نہیں سبحان اللہ تو سب سے پہلے جو زیادہ پاورفل چیزوں کو سامنے رکھیں متفق علیہ حدیث ہے واضح لفظ ہیں اس میں اب دوسری بات نہیں کر سکتے یہاں سے پکڑیں پھر اشارات بھی ہیں تو آپ نے اپنی دلیل کو مضبوطی کے ساتھ بیان کیا ہے پھر اشارات پہ تین آیت قرآن مجید کی انہیں یاد کرنے بارک اللہ فیکم لازمی ہے کیونکہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو قبر کا انکار کرتے ہیں قبر کے عذاب اور نعیم کا انکار کرتے ہیں ان کا حکم کیا ہے سنی حکم کیا ہے بڑی علمی اور پیاری بات ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں فالأدلة على عذاب القبر متواترة دلائل متواتر ہیں فمن كذب بعذاب القبر جس نے بھی عذاب قبر کا انکار کیا تکذیب کیا جھٹلایا من المعتزلة ومن نحى نحوهم معتزلة اور ان جیسے لوگ معتزلة کی طرح جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں فإنه مخالف الأدلة المتواترة نمبر ایک مخالف ہے ان متواتر دلائل کی مخالفت کرنے والا ہے ويكون نمبر 2 ويكون مختل العقيدة والعياذ بالله اور وہ مختل العقيدة ہے اس کے عقیدہ میں خلل ہے اللہ تعالیٰ کے پناہ اللہ تعالیٰ کے پناہ نمبر 3 وفاقدا لأصل من أصول العقيدة اور عقیدہ کے اصول میں سے ایک اصل کا فقدان پہ جاتا ہے اس شخص میں کیا ہے؟ وہ ایمان بھی عذاب القبر، عذاب القبر پر ایمان، یہ نہیں ہے. اچھا، یہ تین چیزیں اس شخص میں پائی گئی ہیں. حکم کیا ہے؟ حکم سن لے ذرا. فَإِن كَانَ مُتَعَمِّدًا عَارِفًا بِالنُّصُوصِ، اگر متعمد ہے، جان بوجھ کے وہ انکار کر رہا ہے اور نصوص کو سمجھ چکا ہے، معرفت حاصل ہو چکی ہے، جان چکا ہے، لیکن یکابر وینفی، لیکن تکبر اور گھمنڈ میں آ جاتا ہے اور انکار اپنے انکار پر باقی رہتا ہے، فَهُوَ كَافِرٌ، کیا ہے حکم؟ کافر. اسے نوٹ کریں، بڑی علمی بات ہے، مختصر اور علمی بات. میں نے سمجھ کئی کتابوں میں پڑھا ہے والله، لیکن اتنی آسانی سے جیسے کہ شیخ صاحب نے حفظہ اللہ نے بیان کی، شیخ صالح فضل حفظہ اللہ نے، بڑے پیارے انداز میں اور مختصر طریقے سے عذاب القبر کو جس نے نصوص کو جاننے کے بعد، معرفت کے بعد، ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کیا ہے، فہو کافر، کافر ہے. اچھا، کافر کیوں ہے جانتے ہیں؟ کیونکہ نصوص کا انکار کیا ہے، بارک اللہ فیک، نصوص کا جھٹلایا ہے، اور جو قرآن سے جھٹلائے وہ مسلمان ہوتا ہے کیا؟ سبحان اللہ. اما اذا كان متأولا، اب دوسری بات، اگر متأول ہو، تأویل کا شکار ہو، بات ابھی واضح نہیں ہوئی، نصوص ابھی واضح نہیں ہوئے، معرفت نامکمل ہے، او مقلدا، یا کسی کی تقلید کرتا ہے، کسی عالم کی، جس کو وہ متقی پر ہزگار سمجھتا ہے، بشرط یہ کہ اس سے مراد اندھی تقلید نہیں. یاد رکھے، علماء کے اقوال میں جب کوئی عالم کہتا ہے او کان مقلدا، اس کے لیے کوئی عذر پیش کرتا ہے، اس سے مراد اندھی تقلید نہیں ہے. اندھی تقلید سے مراد یہ ہے کہ یہ عالم، یہ امام جو کچھ بھی کہتا وہ دین ہے، یہ اندھی تقلید ہے. صحیح غلط کچھ بھی کہتا ہے، اس مقلد کے لیے وہی دین ہے جو اس امام کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں، یہ غلط ہے. یہ مقام صرف نبوت کا مقام ہے، امامت یا کسی عالم کا مقام ہو نہیں سکتا. یہ تو یہاں پر او مقلدن، یا وہ اس عالم کی تقلید کرتا ہے، اسے متقی پرہیزگار سمجھتے ہوئے اور حق پر صرف، یعنی کہ اس کے یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہر بات لازمی نہیں کہ اسے صحیح کہے، لیکن یہ بات کیونکہ متقی پرہیزگار ہے، میری سمجھ سے باہر ہے، نصوص میں نہیں سمجھ سکتا، اس لیے یہ بات کہی اور انکار کر دیا عذاب قبر کا، اس سے غلطی ہو گئی ہے اس عالم سے، اور یہ مقلد ہے، اس کا بھی عذر ہے. او جاہلن، تیسرا عذر جہالت ہے، اسے پتہ نہیں ہے، جاہل ہے. فہو لا یکفر، حکم کیا ہے؟ کافر تو نہیں ہے، لیکن یضلل ولا یکفر، اسے گمراہ کہتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں. اچھا شیخ صاحب، بدعتی تو نہیں کہا، گمراہ کہا ہے. جب تکفیر نہیں ہوتی تو گمراہی سے مراد بدعتی ہوتی ہے، یہ قاعدہ یاد رکھ لیں ہمیشہ. تکفیر کے مسئلے میں اگر کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ کافر نہیں ہے، تو پھر بدعت باقی رہتی ہے گمراہی کے ساتھ. قوله ومنکر ونکیر، امام بربہاری کا یہ قول، ابھی امام بربہاری صرف ایک مکمل لائن بھی نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. والایمان بعذاب القبر ومنکر ونکیر، یہ امام بربہاری کا جو قول تھا اتنا ہے بس. اب شرح میں کتنی اہم باتیں بیچ میں آ گئیں. اب اس آخری دو لفظوں کے بارے میں، ومنکر ونکیر کے بارے میں، شیخ صالح حضرت اللہ فرماتے ہیں، منکر ونکیر اسمان للملکین، کیا ہے منکر نکیر؟ دو نام فرشتوں کے، کون ہے یہ؟ اللذین یاتیانہ فی صورۃ مروعۃ، جو آئیں گے اس میت کے لیے قبر میں خوفناک صورت میں، مروعۃ خوفناک. یقال لاحدہما المنکر والآخر النکیر، ایک کو منکر کہا جاتا ہے، دوسرے کو نکیر، یہ دونوں نام ہے منکر و نکیر. کما جاء ذلک فی الاحادیث، جیسا کہ احادیث میں ان ناموں کا ذکر ہوا، ان فرشتوں کا ذکر ہوا ہے. خلاصے کے طور پر عذاب قبر کے تعلق سے ہم نے چار چیزوں کو جانا ہے. نوٹ کر، نمبر ایک، اس مسئلے کی اہمیت کو جاننا کہ عقیدہ کے اصول میں سے اصول ہے، اصول جماعت کے نزدیک. نمبر دو، انسان تین گھروں سے، تین دور سے گزرتا ہے، دنیا، برزخ اور آخرت، اور ہر اس گھر کی اپنی خصوصیات ہیں. نمبر تین، عذاب قبر اور نعیم القبر کے اور برزخ زندگی کی حقیقت اور ثبوت کے لیے دلائل، حدیث متفق علیہ، اور پھر تین آیت قرآن مجید میں سے. اور چوتھے نمبر پہ، عذاب قبر کا انکار کرنے والا کا شرعاً کیا حکم ہے. یہ ہم نے جان لیا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.